बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
स्टेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब असगर ब्रूमंद, जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से लेकर 34 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी शाम की नशरियात शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पर आर्काइव मौजूद है, जिसमें आप रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ माजी के प्रोग्राम भी समाअत फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और समीन, अब पेश खिदमत है शाम की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले प्रोग्राम गिर्द व पेश नशर किया जाएगा। गिर्द व पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोके के बाद प्रोग्राम माह गुफरान के बाद आईन सहाफत पेश किया जाएगा, जिसके साथ ही हमारी शाम की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी। समीन, आज 21 माह मुबारक है। आज अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का सोगवार दिन है। हम इस मुनासबत से अपने तमाम ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज समात फरमाइए। प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के पहले हिस्से में समात फरमाएं आलमी खबरें। आलमी खबरों में पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका को चाहिए कि वह वियना मुजाकरात में तोसी पसंदी की पॉलिसी को तर्क करते हुए हकीकत पसंदी से काम ले और मुजाकरात की कामयाबी की राह हल तलाश करे। इस्लामी बेदारी के आलमी असम्बली और ईरान की वजारत खारजा ने अपने अलग अलग बयानात में अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना धमाकों और हमलों की मजम्मत की है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के अंदर मुसल्ला अफराद की फायरिंग में 3 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। हुकूमत हिंदुस्तान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। इराकी दारुलहुकूमत बगदाद में इस्लामी जमहूरी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 5वें दौर के मुज़ाकरात अंजाम पाए हैं। और मस्जिदुल अक्सा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को चाहिए कि वह वियना मुजाकरात में तोसी पसंदी की पॉलिसी को तर्क करते हुए हकीकत पसंदी से काम ले और मुजाकरात की कामयाबी की राह हल तलाश करे। वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाह ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल के साथ टेलीफोनी गुफ्तगू में पाबंदियों के खात्मे के लिए वियना में होने वाले मुजाकरात की जानब इशारा करते हुए कहा कि ईरान एक मुस्तकिल और पायदार मुआहदा चाहता है, इसलिए व्हाइट हाउस को चाहिए कि वो अपनी तोसी पसंदी और बालादस्ती की पॉलिसी को तर्क करते हुए हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि चीन, रूस और 3 यूरोपीय ममालिक एक अच्छे मुआहदे के लिए तैयार हैं, तहम अब अमरीका की जो बाइडन हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रंप हुकूमत की गलत पॉलिसी से हटकर कदम उठाए, जिससे पता चले कि वाशिंगटन की जानिब से अपनी गलत पॉलिसियों की इसलाह की जा रही है। ईरान के वजीर खारजा ने इस टेलीफोनी गुफ्तगू में अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना बम धमाकों और पनाहगुजीनों की बढ़ती हुई तादाद की तरफ इशारा किया और अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के क्याम के लिए بھرپور سنجیدہ اقدامات اور پناہ گزینوں کے مسائل پر توجہ، نیز افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد اور اس ملک میں منشیات کے خلاف مہم کی ضرورت پر زور دیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح بحران یوکرین کے سیاسی حل پر توجہ کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ انہوں نے یمن میں عارضی جنگ بندی کا بھی خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یمن میں مسلسل جنگ بندی اور اس ملک کے محاصرے کے خاتمے، نیز غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کے بغیر یمنی گروہوں کے درمیان افہام و تفہیم کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی ویانا مذاکرات میں ایران کے مثبت کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ ایران سمجھوتا چاہتا ہے اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ جوزف بوریل نے ویانا مذاکرات میں ہونے والے وقفے کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے تجویز دی کہ ایران اور یورپی یونین کے مابین مذاکرات ہونے چاہیے۔ انہوں نے مذاکرات کے عمل میں آنے والے طویل وقفے کو غیر تعمیری قرار دیا۔ جوزف بوریل نے کہا کہ ایران اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رکھتے ہوئے مسائل کا قریب سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے جنگ یوکرین کا بھی ذکر کیا اور اسے ایسے عالمی بحران سے تعبیر کیا کہ جس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے یوکرین میں جنگ بندی کے لیے ایران کی حمایت اور افغان پناہ گزینوں کی مدد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون اور صلاح و مشورے کا عمل فروغ دے سکتی ہے۔ واضح ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے مذاکرات کے آٹھویں دور کا آغاز 11 مارچ 2022 سے ہوا ہے۔ تاہم اس وقت سے اب تک فریقین کی جانب سے صرف اختلافی مسائل کم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ضمانت دینے اور پابندیوں کی فہرست سے ایرانی شخصیات کے نام حذف کرنے پر اب بھی اتفاق نہیں ہوا، اور اس کے حل کے لیے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے والے ملک کی حیثیت سے امریکہ نے ابھی تک ضروری سیاسی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی اور ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے الگ الگ بیانات میں افغانستان میں دہشت گردانہ دھماکوں اور حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کی مذمت میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک بار پھر وحشی انتہا پسندوں کی آستینوں سے تکفیری دہشت گردوں کے مجرمانہ اور ناپاک ہاتھ باہر نکلے اور افغانستان کے روزہ دار مسلمانوں کو خون میں غلطاں کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی، اخلاقی اور مذہبی اقدار سے دور یہ دہشت گردانہ اقدامات امریکہ کے حمایت یافتہ دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھوں علاقوں میں بحران پیدا کرنے کے لیے انجام پا رہے ہیں، اگرچہ یہ دہشت گرد اس سے پہلے شام و عراق میں رسوا ہو چکے ہیں۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مزار شریف میں ہونے والا حالیہ دہشت گردانہ اقدام اس سازش اور منصوبے کے پزل کی تکمیل ہے جو مسلم امہ میں اختلاف و تفرقہ پیدا کرنے کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کے جرائم کی کوئی حد اور سرحد نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بلا شبہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد کشیدگی پیدا کرنا، نسلی اور مذہبی جنگ چھیڑنا، مسلمانوں کا قتل عام کرنا اور نتیجے میں اسلام کی شبی خراب کرنا اور اسلاموفوبیا پھیلانا ہے۔ اسلامی بیداری اسمبلی کے بیان میں اس طرح کے بزدلانہ اور مجرمانہ اقدامات کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت ان تمام مسلمانوں کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے جو دینی فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں، اور اسے اس سلسلے میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مندوب نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوری ایران افغانستان کے دردناک واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے، کہا کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی علاقے میں دہشت گردانہ واقعات میں شدت پیدا ہونے کا باعث ہے۔ زہرا ارشادی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کسی سے ٹکا چھپا نہیں ہے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی علاقے میں دہشت گردانہ کارروائیاں بڑھنے کی باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اسلامی جمہوری ایران افغانستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی، جس میں دسیوں بے گناہ انسان، خاص طور سے بچوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، سخت مذمت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بھی افغانستان کے شہر قندوز کی سنی مسلمانوں کی مسجد میں بم دھماکے کی مذمت کی۔ قندوز میں اہل سنت کی مسجد میں جمعے کو ہونے والے دھماکے میں 60 افراد جان بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے اہل سنت کے مولوی سکندر مسجد میں بم دھماکے کی مذمت کی اور جان بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر و اجر کی دعا کی۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد نے یہ فائرنگ شمالی وزیرستان کے ضلع دیواگر میں پاکستانی فوجیوں پر کی۔ اس فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح دہشت گردوں کی فائرنگ کے اس واقعے میں مرنے والوں 3 پاکستانی فوجیوں کی عمر 24، 30 اور 38 سال تھی۔ پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلام آباد افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کی مذمت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن اخن نے پاکستان کے نئے وزیراعظم شہباز شریف کے نام اپنے ایک پیغام میں اس انتخاب کو ایک اچھا اور گراں قدر قدم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اب دونوں ملکوں کے اختلافات ختم اور تعلقات میں فروغ آئے گا۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر حالیہ بدامنی نے دونوں ملکوں کے درمیان نیا سفارتی تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ افغانستان کے بعض سرحدی علاقوں پر پاکستانی فضائیہ کی بمباری اور ساتھ ہی افغانستان کے اندر پاکستانی فوج کے اڈوں پر حملوں میں اضافے پر طالبان کے شدید رد عمل کے بعد اسلام آباد میں افغانستان کے ناظم الامور اور کابل میں پاکستان کے سفیر کو دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ طالبان نے افغانستان کے سابقہ حکام کی مانند اعلان کیا ہے کہ انہیں ڈیورنڈ لائن منظور نہیں اور پاکستان کی سرحدی چیک پوسٹیں ہٹائی جانی چاہیے۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن برطانوی سامراج نے معین کی تھی، جسے افغانستان نے کبھی بھی سرکاری سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کیا، اور اس سلسلے میں حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان کئی بار جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حکومت ہندوستان نے وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ جموں کشمیر کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم اتوار کو جموں کشمیر کے دورے پر جائیں گے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ فوج نے نریندر مودی کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کے دورے کی مناسبت سے سیکیورٹی انتظامات نہایت سخت کر دیے ہیں اور فوجی گشت بڑھا دی ہے۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے دوران ہندوستانی سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حکومت ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کو حاصل خصوصی اختیارات ختم کر دیے، جس کے باعث کشمیریوں کے حالات سخت ہو گئے اور ہندوؤں کے لیے اس علاقے میں ہجرت کرنا اور کشمیریوں کی زمینیں خریدنا آسان ہو گیا ہے۔ کشمیر کے خصوصی اختیارات منسوخ ہونے کے بعد سے اس علاقے کے لوگوں کو مہینوں طویل قرنطینے، فوجی حکومت اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون جیسی سہولیات سے محرومی کا سامنا رہا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان 5ویں دور کے مذاکرات انجام پائے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان 5ویں دور کے مذاکرات دونوں ملکوں کے تعلقات کے اچھے مستقبل کے عکاس ہیں۔ تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات شروع کرانے میں عراق اور عمان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 5 دور کے مذاکرات میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کی راہ میں حائل اصلی رکاوٹوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی اعلی قوم سلامتی کونسل کے حکام اور سعودی عرب کے ادارہ انٹیلیجنس کے سربراہ نے با اختیار نمائندوں کی حیثیت سے مذاکرات میں حصہ لیا۔ مذاکرات کے مثبت ماحول نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی امید پیدا کر دی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعمیری گفتگو اور مفاہمت کے ماحول کے پیش نظر پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سطح پر اجلاس کے انعقاد کی زمین ہموار ہو جائے گی۔ عراق کی مشترکہ آپریشن کمانڈ نے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف آہنی آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ واہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی مشترکہ آپریشن کمانڈ نے ہفتے کے روز مغربی عراق میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف آہنی آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ اس آپریشن میں عراقی مسلح افواج کے مختلف یونٹ حصہ لے رہے ہیں، جن میں عوامی رضاکار فورس، الحشد الشعبی اور ٹاسک فورس کے جوان بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کا مقصد عراق کے مختلف علاقوں سے تکفیری دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کو شکست دے کر 2017 میں داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم اس دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر عراق کے مختلف علاقوں من جملہ دیالہ، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار اور بغداد میں روپوش ہیں، جو کبھی بھی دہشت گردانہ حملے کر کے عراقیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے اور اس ملک میں دہشت کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عمانی وفد سنا پہنچا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عمانی وفد یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کاروں کے ہمراہ سنا پہنچا ہے۔ یہ دورہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے اور اس سلسلے میں عمانی کردار سے متعلق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد سے گفتگو کے لیے انجام پا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی عمان کے ایک وفد نے سنا کا دورہ اور تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک حوثی سے ملاقات کی تھی۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے ہنس گرینڈبرگ نے 2 اپریل کو یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس جنگ بندی کے دوران سعودی اتحاد اپنے وعدوں من جملہ سنا ایئرپورٹ کا محاصرہ ختم کرنے سے گریز کرتا رہا ہے اور اس نے یمن کے کئی تیل بردار بحری جہازوں کو روک رکھا ہے۔ مسجد الاقصی میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ بیت المقدس کی غاصب سنی حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی کے صحن میں فلسطینی روزہ داروں پر حملہ کر دیا، جس کے دوران مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام گرد و پیش کے دوسرے حصے میں سماعت فرما سکیں گے۔ سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور آپ گرد و پیش کے دوسرے حصے میں چند خبروں پر تبصرے۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کے شہر امام صاحب کی مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 10 افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس موضوع پر ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے قندوز کے دہشت گردانہ حملے سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خطیب زادے نے کہا کہ افغانستان میں غیر علاقائی طاقتیں داعش دہشت گردوں کی پشتبانی کر رہی ہیں اور داعش دہشت گرد شیعہ اور سنی مساجد پر مسلسل حملے کر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان تصادم سامراجی طاقتوں کی دیرینہ سازش اور آرزو ہے۔ شیعہ اور سنیوں کو متحد ہو کر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ افغانستان کے مختلف شہروں میں ان دنوں مسلسل دہشت گردانہ بم دھماکے ہو رہے ہیں. دارالحکومت کابل کے ایک اسکول میں حالیہ دہشت گردانہ بم دھماکوں میں 26 افراد شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے. پھر مزار شریف میں بھی دہشت گردانہ بم دھماکوں میں دسیوں افراد شہید زخمی ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر وحشی انتہا پسندوں کی آستینوں سے تکفیری دہشت گردوں کے مجرمانہ اور ناپاک ہاتھ باہر نکلے ہیں, جنہوں نے افغانستان کے روزہ دار مسلمانوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا. انسانی, اخلاقی اور مذہبی اقدار سے دور یہ دہشت گردانہ اقدامات امریکہ کے حمایت یافتہ دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھوں علاقوں میں بحران پیدا کرنے کے لیے انجام پا رہے ہیں. افغانستان میں دہشت گردانہ حملوں کے حوالے سے کچھ قابل غور نکات ہیں. گزشتہ اگست میں جب سے طالبان کا کابل پر دوبارہ تسلط قائم ہوا ہے, دہشت گردانہ حملوں میں شدت آئی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ طالبان نے تمام افغانوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. دوسرا, طالبان نے بارہا یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ افغانستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا, اور یہ کہ طالبان اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردانہ حملوں کا ہدف عام طور پر وہ علاقے ہو رہے ہیں جہاں ضروری اور کافی سیکیورٹی نہیں ہے. مزار شریف سمیت مختلف علاقوں میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ اقدام اس سازش اور منصوبے کی پزل کی تکمیل ہیں جو مسلم امہ میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں. بلا شبہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد کشیدگی پیدا کرنا, نسلی اور مذہبی جنگ چھیڑنا, مسلمانوں کا قتل عام کرنا اور نتیجے میں اسلام کی شبی خراب کرنا اور اسلاموفوبیا پھیلانا ہے. مساجد سمیت مقدس مقامات پر دہشت گردانہ دھماکوں کا نہ رکنے والا یہ سلسلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان میں مذہبی جنگ چھیڑنے کے لیے باقاعدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. بدامنی کے ساتھ وسیع بنیادوں پر قومی حکومت کی عدم تشکیل افغان عوام کے لیے نت نئی مشکلات کا باعث بن رہی ہے, اور اس کی تمام تر ذمہ داری بالآخر طالبان پر ہی عائد ہوگی. سامن, مسجد الاقصی میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے, جس میں مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے. دریاسنا مقبوضہ فلسطین کے ام فہم علاقے میں مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر صہیونی جہریت کی مذمت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے ہیں. اس درمیان جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مسجد الاقصی کے سین اور اطراف کے علاقوں میں مظلوم فلسطینیوں پر غاصب صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے حملے جاریت سے اس غاصب حکومت کی ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اس درمیان فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا اجتماع اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرزمین اور تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی کی راہ استقامت کو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے. تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے سینوں میں فلسطینیوں کا ڈٹے رہنا ان کی استقامت کا مظہر, اور آزادی کے حق میں ان کے نعرے اور پرچم لہرانا راہ استقامت پر ان کے یقین کا آئینہ دار ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ استقامت و مزاحمت کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. حماس کے ترجمان نے کہا کہ استقامت پر فلسطینیوں کا یقین مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے بارے میں استقامتی تحریکوں کی ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے, اور جب تک فلسطینی امنگیں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے, اور یہی ہمارا عہد و پیمان بھی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 اردیبہشت, 21 رمضان المبارک اور 23 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو جانشین رسول اکرم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے. شہادت سے 2 روز پہلے مسجد میں صبح کی نماز کے دوران جب حضرت علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ اپنے معبود حقیقی سے جا ملے. آپ نے وہ سعادت حاصل کر لی جس کی آپ کو ہمیشہ سے آرزو تھی. آپ کا طرز زندگی, آپ کی حکومتی روش اور آپ کے خطبات و کلمات آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی عدل و انصاف اور حق و صداقت کی جستجو کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے انسان کے لیے اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونے کی بہترین راہ تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا ہے. آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے وصیت میں اہم ترین اخلاقی مسائل کو نصیحت کے انداز میں بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور جس تک میری نصیحت پہنچ رہی ہے تقوی و پرہیزگاری اور اپنے کاموں میں نظم و ضبط قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یتیموں کا خیال رکھو, پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی بھی ورثے میں شریک ہوں گے. قرآن سے دوری اختیار نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں. نماز کو اہمیت دو کہ نماز دین کا ستون ہے. اکیس رمضان المبارک سن 1104 ہجری قمری کو لبنان کے معروف عالم اور محدث شیخ حر عاملی نے وفات پائی. وہ سن 1033 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے 40 سال تک لبنان اور شام کے قابل قدر اساتذہ سے کسب فیض کیا اور ان کے علم سے بہرمند ہوئے. شیخ حر عاملی کچھ عرصے بعد ایران کے شہر مشہد مقدس چلے آئے اور تقریباً 24 سال تک دین کی ترویج, تدریس اور قاضی کے فرائض انجام دیے. تین اردی بہشت کو ایران میں یوم شیخ بہائی منایا جاتا ہے. مشہور مسلمان عالم, فقیہ, منجم اور ریاضیدان بہاء الدین محمد ابن حسین عاملی المعروف شیخ بہائی سن 953 ہجری قمری میں لبنان کے شہر بعلبکہ میں پیدا ہوئے تھے. وہ بچپن میں ہی ایران آ گئے تھے. ان کا تعلق ایران کے صفویہ دور حکومت سے ہے. وہ شہید ثانی کے شاگرد اور عالم اسلام کی ایک باعث افتخار شخصیت تھے. شیخ بہائی نے اپنی زندگی میں دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا اور ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. انہوں نے مختلف موضوعات پر علم حاصل کیا اور بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی. انہوں نے معماری, ریاضی, ادب, علم حدیث, تفسیر اور اصول فقہ وغیرہ کے مختلف موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھیں اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. سن 1031 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو ان کی وصیت کے مطابق مقدس شہر مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا۔ تیئیس اپریل سن 1616 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر ولیم شیکسپیئر کا انتقال ہوا۔ وہ 26 اپریل 1564 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں کے لیے زیادہ تر پرانے قصوں اور تاریخی واقعات کو بنیاد بنایا۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کے اہم ڈراموں میں مرچنٹ آف وینس، رومیو اینڈ جولیٹ اور ہیملٹ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تین اردو بہشت سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے پہلے سربراہ جنرل ولی اللہ قرنی کو دہشت گرد گروہ فرقان کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ شہید ولی اللہ قرنی سن 1292 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فوج میں ملازمت اختیار کی۔ فوج میں آتے ہی انہوں نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں۔ سن 1337 ہجری شمسی میں حکومت کے خلاف بغاوت کا انکشاف ہونے کے بعد انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جنرل قرنی فوج کی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے پہلے سربراہ مقرر ہوئے، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کو صرف 72 دن گزرے تھے کہ جنرل قرنی کو دہشت گرد گروہ فرقان کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ جنرل قرنی کا قتل اور اس جیسے دوسرے واقعات اسلامی انقلاب کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہوشیاری اور تدبیر کے ساتھ ایران اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والی اہم خبریں اور مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں چند اخبارات کی اہم خبروں سے۔ روزنامہ ہم شہری، مزار شریف حملے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، طالبان کا دعویٰ۔ انڈیپینڈنٹ، پارٹی گیٹ اسکینڈل پر عدم اعتماد کا ووٹ یقینی ہے، بورس جانسن کو انتباہ۔ نیو یارک ٹائمز، روسی گیس پر پابندی سے جرمنی کی معیشت گراوٹ کا شکار ہو گئی، جرمنی سینٹرل بینک کا اعلان۔ سامعین، ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان نے لکھا ہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب اور 33 سال پر مبنی قابل فخر اقدامات۔ سپاہی پاسداران انقلاب کی تشکیل کو 43 سال پورے ہوئے۔ اپریل سن 1980 میں بانی انقلاب حضرت امام خمینی نے اس فوج کی تشکیل کا حکم جاری کیا تھا۔ اس کا مقصد اسلامی انقلاب کو اندرونی علیحدگی پسندوں، سیاسی گروہوں اور منافقوں اور غیر ملکی دشمنوں سے محفوظ بنانا تھا، جسے آج تک اس فوج کے ثبوتوں نے بخوبی انجام دیا ہے۔ انقلاب کے ابتدائی ایام میں ایران کے مختلف علاقوں میں مغربی اور مشرقی طاقتوں کے اعلی کاروں کی جانب سے مسلح بغاوتیں اور سابق بادشاہت کے ایجنٹوں کے خراب کارانہ تقریبی اقدامات اپنے عروج پر تھے، اور پہلے قدم کے طور پر سپاہی پاسداران نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ جنگ کے دور میں سرزمین کی ڈٹ کر حفاظت کی، اور مسلط کردہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو میں مرکزی کردار ادا کیا، اور آج بھی اپنے میزائلوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس سرزمین کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ بانی انقلاب نے اس شجر طیبہ کی حقیقت کو پہچانا، اور اسی لیے فرمایا کہ میں سپاہ سے راضی ہوں، اگر سپاہ پاسداران نہ ہوتی تو ملک بھی نہ ہوتا۔ القدس العربی نے لکھا ہے، وسیع فلسطینی انتفاضہ ضروری ہے۔ اخبار لکھتا ہے، عرب حکام کی جانب سے فلسطینیوں کی مایوسی اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ شمال میں راس ناکورہ سے لے کر جنوب میں رفح سرحد تک اقا، حیفا، ام فام، الخزیرہ، ام الرشاش اور خلیج اقبا میں ہر جگہ بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین ایک بہت ہی حساس دور سے گزر رہا ہے، یا تو صہیونی اپارتھائیڈ حکومت فلسطینیوں کے ارادہ توڑ دے گی، یا پھر فلسطینی باشندے اپنی آبائی سرزمین واپس لے کر 100 سال سے زائد اپنی جدوجہد کو کامیاب بنا دیں گے۔ فلسطینی انتظامیہ سے تو کوئی امید نہیں ہے، جس نے ابتدا سے ہی صرف اور صرف صہیونیوں کے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ صہیونی آبادکار بھی اور بھی وحشی ہو گئے اور کھل کر فلسطینیوں کے قتل عام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک انتفاضے کی ضرورت ہے، فلسطینیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ رمضان میں سیف القدس آپریشن نے دکھا دیا کہ کامیابی کا واحد راستہ استقامت ہے، اور رواں رمضان میں بھی ایسے ہی آپریشن کا انتظار ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، لکھتا ہے، آئین کو بحال کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، مولانا محمود مدنی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے تمام معاملات پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش ہوئے وکیلوں کی عمدہ بحث کی ستائش کی، اور کہا کہ دشنت دوے جی نے عدالت کے سامنے جو یہ موقف رکھا ہے کہ اب یہ ریاستی پالیسی بن چکی ہے کہ ہر فساد کے بعد بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے سماج کے خاص طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ملک کے سبھی انصاف پسندوں کا احساس ہے۔ یہ عمل ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کو کمزور کرنے والا ہے، اور آئین پر بھروسہ رکھنے والوں کے اعتماد کو توڑنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر اور ان کے سرپرستوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اس رویے سے ملک کی عظیم وراثت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو بدنام کرنے والے اور وطن عزیز کے دشمنوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے وہ نہ صرف آئین کو بحال کرے، بلکہ ملک کے وقار، سالمیت اور اس کے مشترکہ تہذیب و وراثت کی حفاظت کے لیے ضروری احکامات جاری کرے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، ابھی صرف 10% سچ باہر آیا، مزید بھی آئے گا، نواز شریف۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اس حال کو پہنچے گا جس میں آج ہے۔ ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بچوں کو پال نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی محنت سے پاکستان کو کھڑا کیا تھا، اسحاق ڈار نے معیشت کھڑی کی، نواز شریف نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ اس شخص نے زمین بوس کر دی۔ نون لیگ قائد نے کہا کہ اس نے الیکشن سے پہلے بھی جھوٹے وعدے کیے اور اس کے بعد بھی جھوٹے وعدے کیے، ریاست مدینہ کا نام لے کر اس نے ظلم اور زیادتی کی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ اس نے پاکستان کا وہ حشر کیا ہے کہ اس کو تو عبرت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ کسی بات کو نہیں مانتا، نہ آئین قانون اور نہ ہی پارلیمنٹ کو مانتا ہے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خلاف قانونی عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو اسے مانو، سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا۔ سابق وزیراعظم نے کہا کہ کیسے قوم تسلیم کر لے گی، میں تو تسلیم نہیں کرتا، میں ان چیزوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، میں لڑوں گا جب تک جمہوریت اور نظریے کی آخری فتح نہیں ہوتی۔ سمن مہر نیوز ایجنسی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اقتصادی حکمت عملی کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے، آج مہر نیوز میں لکھا ہے، آج 21 رمضان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یوم شہادت ہے. دنیا امام اول کو آپ کے عدل و انصاف سے پہچانتی ہے، جس پر مختلف فلسفی، کلامی، فقہی اور اخلاقی پہلوؤں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں اقتصادی انصاف کا بھی بہترین نمونہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ نے حکومت ایسی حالت میں سنبھالی کہ اسلامی سرزمین کی وسعت میں تو اضافہ ہو چکا تھا، لیکن انصاف تک ہر ایک کی دسترسی نہیں تھی. آپ کے دور حکومت سے قبل دولت کی غیر متوازن تقسیم کے نتیجے میں ایک طبقہ انتہائی امیر ہو گیا تھا اور باقی مسلمانوں میں غربت کی شرح بڑھتی جا رہی تھی، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ رسول خدا کی سیرت اور سنت کے عین مطابق بیت المال برابر تمام مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا. قریبی لوگوں کا بھی اس سے رنجش ہوئی، لیکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اسلامی حکومت کے عہدیدار اپنے عہدے کو ایک الہی امانت سمجھیں، نہ کہ طاقت اور اقتدار کا ذریعہ. الجزیرہ نیوز ویب سائٹ نے ایک تجزیہ شائع کی ہے، الٹا ہر جانا، افغانستان ادائیگی پر مجبور، ویٹیکن دعا میں مصروف، امریکہ شکار کی تلاش میں. ویب سائٹ پہ آیا ہے کہ جدید سامراج کا بہترین نمونہ آج کل کے عالمی نظام انصاف میں دیکھا جا سکتا ہے. افغانستان کو جسے اس کے امریکی غاصبوں نے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے، 9/11 کے متاثرین کو ہر جانا دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ قدیم سامراج سے حاصل شدہ دولت کی بنیاد پر قائم شدہ ویٹیکن سے دنیا کے مختلف علاقوں کے مقامی باشندوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے لیے صرف معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. افغانستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخیروں سے 3.5 ارب نکال کر 11 ستمبر کے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کو دیا جائے گا، جبکہ 10 لاکھ افغان شہری فاقے پر مجبور ہیں. امریکی عدالتوں نے مزید رقم لینے کا اندیا بھی دیا ہے. گزشتہ سال سوڈان سے $335 ملین پر مشتمل دہشت گردی کا ہرجانہ وصول کیا گیا اور لیبیا سے لاکربی معاملے میں $1.5 ارب لیے گئے. قدیم سامراج کے دور میں جس کو لوٹنا ہوتا تھا اس پر وحشی پنے اور بربریت کا الزام لگایا جاتا تھا، اور اب وہی کام دہشت گردی کا لقب دے کر کیا جا رہا ہے. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام رمضان مائے غفران، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
رمضان
ماہ غفران.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور حسین تقوی کا سلام عرض ہے. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے.
جی ہاں سامعین، آج 21 رمضان المبارک ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت. اس مناسبت سے ہم حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں.
دا
کر گرا، اس وقت اپنے گھر میں تھے موجود مرتضی، موجود مرتضی، رسی گلے میں تھی نہیں کچھ دے سکے جواب، اسلام کو بچا لیا حیدر کے صبر نے، حیدر کے صبر نے، خاموش حکم رکھتے رہی بولتی کتاب،
قبول کیجیے پر
سمین پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ رمضان المبارک کے 21ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے سے کر رہے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم اجعل لی فيهم من إلهم مرضاتك يا دليلا، ولا تجعل للشيطان فيهم علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضيا حوام اجد قلبي برحمتك يا يوم أرحم الراحمين۔
خدایا آج کے دن اپنی رضا اور خوشنودی کی طرف میری رہنمائی فرما، اور شیطان کو مجھ پر تسلط اور اختیار کا ہرگز موقع نہ دے۔ بہشت میری منزل اور میرا مقام قرار دے، اے وہ جو طالبان حق کی حاجتیں اور آرزویں پوری کر دیتا ہے۔
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا رب واغفر زلتنا،
الله
وتعطف وامح خطيئتنا،
الله يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا رب واغفر زلتنا،
الله
وامح خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا۔
سامن، یہ ایام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ عزیز سامن کو اس المناک شہادت کے مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔
میں
سبب ہوا
حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ لکھنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام فضائل و کمالات کا ایسا بے کراں سمندر ہیں جس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا جائے گا اتنا زیادہ فضائل کے موتی حاصل کرتا جائے گا، یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہاں پر ہم ان کمالات و فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ علی علیہ السلام کو خدا اور نبی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور جس نے علی کو حقیقی معنی میں پہچانا وہ صرف خدا اور اس کا رسول ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب میں فرمایا، اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے خدا اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔
سامعین، ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت قلم، تمام دریا سیاہی، تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا، بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے کسی ایک کو لکھے تو جب تک وہ نوشتہ باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی ان فضائل میں سے کسی ایک کو سنے تو خداوند عالم ان کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے کان کے ذریعے سے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا، اور اگر کوئی شخص علی کے فضائل کے نوشتے پر نگاہ کرے گا تو خدا اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے آنکھ کے ذریعے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام اولوالعزم پیغمبروں کے اوصاف کا بھی خلاصہ ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے فہم و ادراک میں، یحییٰ کو ان کے زہد میں، اور موسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نگاہ کرے۔ سلامی خوبیاں دیکھی تھی جتنی ہر پیغمبر میں، سلامی خوبیاں دیکھی تھی جتنی ہر پیغمبر میں، وہ سب سمٹی ہوئی دیکھی ہیں ہم نے روئے حیدر میں۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت شہرہ آفاق رکھتی ہے۔ علم لدنی کے مالک خداوند عالم کی جتنی معرفت رکھتے ہیں، اسی مقدار میں اس کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز اور راتوں کو جاگ جاگ کر مناجات کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ خداوند عالم ملائک کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی عبادتوں پر فخر کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار سے فرمایا، اے عمار، اگر تم دیکھو کہ علی ایک طرف جا رہے ہیں اور دیگر تمام لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو تم علی کے ساتھ جانا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ علی گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے اور رائے ہدایت سے الگ نہیں کریں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے حضور میں علی علیہ السلام کا عاشقانہ اور پیہم راز و نیاز ان کی نمایاں ترین خصوصیت ہے، اور یہ چیز ذات احدیت کے بارے میں ان کی گہری معرفت اور شناخت کے سبب تھی۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں، بار الہ، میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف یا جنت کے شوق میں نہیں کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو یہ عبادت کی ہے۔
سامعین، ماہ رمضان المبارک میں دعا اور نیائش اور شب زندہ داری حضرت علی علیہ السلام کے اہم پروگراموں میں شامل تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ تم پر ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ دعا و استغفار کرو، کیونکہ دعا بلا اور مصیبت کو تم سے دور کرتی ہے اور استغفار کے سبب تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب ماہ مبارک رمضان کے نصف سے زیادہ ایام گزر جاتے ہیں تو امام اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، نصف ماہ رمضان اپنے اتمام کو پہنچ چکا ہے اور اب اس مہینے کے جو ایام باقی بچے ہیں وہ گنج اور خزانے کی مانند ہیں کہ جو دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس خزانے سے اپنے لیے کچھ اکٹھا کر لو تاکہ ضرورت کے موقع پر دوسروں کے محتاج نہ بنو۔ خداوند عالم کی عبادت و اطاعت کی توفیق ہی خدا کی مہمانی کا نتیجہ اور چھپا خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عبادت کی دنیا کو جوش و جذبے سے سرشار دنیا سمجھتے ہیں، ایسی دنیا کہ جس میں ہر طرف صداقت و اخلاص کی روشنی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اسرار دنیا کی خوبصورتی کو عبادت کے پرتوں میں جو حالات و کرامات و آثار ظاہر ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام ماہ رمضان میں عبادت گزاروں کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ان عبادت گزاروں کو جو اپنے حلقے میں لے لیا ہے ان پر اطمینان طاری ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ان کے لیے خدا کا لامتناہی لطف و کرم جاری ہے۔ خداوند عالم نے ان کے مقام و منزلت کو جو انہوں نے بندگی کے ذریعے حاصل کیا ہے پسند فرمایا ہے اور ان کے مقام و عظمت کو سراہا ہے۔ جب وہ خدا کو پکارتے ہیں تو مغفرت الہی کی خوشبو سونگتے ہیں اور گناہ کے تاریک پردوں کے ہٹ جانے کا احساس کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مولا کائنات اپنے شیعوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر شب خدا کو پکارو اور اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اسے اس کے اسماء حسنہ سے پکارو، اس وقت در رحمت تم پر کھل جائے گا اور تم اس میں داخل ہو گئے اور خدا کے مہمان ہو جاؤ گے۔
سامعین، قرآن کی تلاوت تمام زمانوں میں آدمی کی روح و جان کو تراوت اور نشاط عطا کرتی ہے، لیکن ماہ رمضان اور قدر کی راتیں اس فیض کے حاصل کرنے کے لیے سب سے مناسب زمانہ اور وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے علاوہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بھی تاکید فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن لا یس بقکم بالعمل بہی غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نیز آپ نے فرمایا، قرآن کا ظاہر ہدایت ہے اور دوزخ سے نجات ہے، اگر اس کے ظاہر پر عمل کرو گے تو خدا کے لطف و کرم کے مستحق قرار پاؤ گے اور خداوند عالم نے بھی جو وعدہ دیا ہے اسے پورا کرے گا۔ قرآن پڑھنے سے قلب کو جلا ملے گی جو ابدی زندگی کی نوید سنائے گی۔ اگر کسی کے دل اور رگ و پے میں قرآنی خون رواں ہو جائے تو وہ ہمیشہ سلامتی اور فرحت و نشاط کے ساتھ رہے گا۔
سامعین، اسلام کی اہم تعلیمات میں فقر و غربت کا خاتمہ اور محروموں کی مدد کرنا ہے۔ یہ مسئلہ اس حد تک اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے اموال میں فقیروں کے لیے خاص حق کا قائل ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے ایک حق معین کیا گیا ہے۔ جب حضرت علیہ علیہ السلام کا وقت شہادت قریب آیا اور یتیم بچوں کو دو دنوں سے روٹی نہیں ملی تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ یہ جو بچوں، فقیروں اور مسکینوں اور یتیموں کو روٹی پہنچایا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ امام علیہ السلام ماہ مبارک رمضان اور شبہ قدر میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کو موعظہ و نصیحت فرماتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ ہمیشہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان میں گوشت سے تیار کی ہوئی افطاری لوگوں کو دیتے تھے لیکن خود اس گوشت سے استفادہ نہیں کرتے تھے، اور پھر جب افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے، اور اپنے خطبے میں فرماتے تھے جان لو کہ تمہارے کاموں کا ملاک اور معیار تمہارا دین ہے، اور تمہاری حفاظت کرنے والا تقویٰ، اور تمہاری زینت ادب، اور تمہاری آبرو کا محافظ حلم و بردباری ہے۔
سمیں جب آپ کے سر پر ضربت لگی اور گہرا زخم ہو گیا اور لوگ آپ کو گھر لے گئے، اس کے بعد لوگوں کے اندر امام علیہ السلام کی زیارت کرنے اور عیادت کرنے کا اشتیاق بہت زیادہ ہو گیا، اور امام علی علیہ السلام کے گھر کے اطراف ایک ہجوم سا رہنے لگا۔ سب کو امام علی علیہ السلام کی فکر تھی۔ اسی وقت امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو آپ لوٹ جائیں۔ لوگ چلے گئے مگر اسبق بن نباتا کہتے ہیں کہ مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی اور قدموں نے ساتھ نہیں دیا، وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، مگر نہیں کہا تھا سب چلے جائیں؟ اسبق نے کہا، یبن رسول اللہ، جب تک امام علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لوں گا نہیں جاؤں گا۔ امام علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد مجھے اندر بلایا۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں امام علیہ السلام کے سر پر ایک پیلا کپڑا بندھا ہوا ہے اور آپ کے سر مبارک سے خون جاری ہے۔ چہرے میں بھی اتنی پیلاہٹ آ گئی ہے کہ تشخیص دینا مشکل ہے کہ کپڑا زیادہ پیلا ہے یا آپ کا چہرے مبارک۔ امام علی علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے اسبق، رو مت، خدا کی قسم یہ بہشت ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔
مسعودی لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی ام کلثوم بہت زیادہ رو رہی ہیں تو ان کو دلداری دی اور فرمایا، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آسمان کے فرشتے اور خدا کے پیغمبر ان صفوں میں میرے استقبال کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور مجھے دوسری دنیا میں منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، یہ جگہ اس جگہ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کوفے میں جو ایک غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کوفے میں جو ایک غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، اب حیدر کرار کے رخصت کی کھڑی ہے۔ کیا زینب و کلثوم کو سمجھائے گا کوئی، کھاتی ہیں پچھاڑیں کہ قیامت کی کھڑی ہے۔ کیا درد کی شدت ہے کہ سنبھلا نہیں جاتا، مولا کے تڑپنے سے فضا کانپ رہی ہے۔ حسنین ہے بے حال تو کلثوم ہے گریاں، عباس علمدار کو ہچکی سی لگی ہے۔
پلک لے زبر اندام علی، ہائے علی، علی ہائے علی، آج کوفے میں ہے کوہرام علی، کون زخمی ہوا سجدے میں زمین کانپ اٹھی کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی کیوں اجل لائے گا پیغام یہ ضرب لگائی کس نے مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے سر پہ اب ظلم کی گئے شام یتیموں کا سہارا نہ رہا کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا کیسے پائے گی وہ آرام آج پہ گلشن زہرا میں خزاں جو آرام کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے ہم گئی گرد سے ایام شب ہجرت جو رہا رخت پیمبر بن کر پاتا ہے بدر احد پاتا ہے خیبر بن کر اٹھ گیا محسن اسلام
سامعین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مجروح ہونے کے بعد کوفے کے سارے اطباء جمع ہو گئے ایک طبیب امام علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین علاج کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنی وصیت کر لیں امام علیہ السلام اپنے اطراف میں موجود حاضرین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا میں اپنے اہل بیت کے ساتھ کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں کمرے میں موجود سب افراد چلے گئے فقط آپ کے بیٹے اور کچھ مخصوص لوگ وہاں رک گئے امام نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا خداوند تبارک و تعالی سے محبت کرو حسن اور حسین کی اطاعت کرو اور ان کے بارے میں سفارش کرتا ہوں ان دونوں کی باتوں کو سنو اور ان کے احکامات کی تعمیل کرو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر فرمایا اور ان کو اسرار امامت تعلیم فرمائے
آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہمارا قیدی ہے اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں یا معاف کر دوں اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔
سمین ابو حمزہ سمالی نے حبیب ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ 21ویں رمضان کی شب کی آخری گھڑیوں میں میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنے گیا۔ میں نے دیکھا آپ کی ایک دختر گرامی بھی وہاں تشریف فرما ہیں اور روئے جا رہی ہیں۔ میں بھی رونے لگا۔ کمرے کے باہر لوگ کھڑے تھے، وہ بھی حضرت کی بیٹی کی صدائے گریا سن کر رونے لگے۔ اتنے میں امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر وہی آپ لوگ بھی دیکھ لیتے تو آپ لوگ بھی گریا نہ کرتے۔ میں نے سوال کیا یا امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، تمام انبیاء و مرسلین کو دیکھ رہا ہوں جو صف باندھے کھڑے ہیں اور مجھے سلام کر رہے ہیں اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس تشریف فرما ہے اور کہہ رہے ہیں، علی آ جاؤ، جلد آ جاؤ۔ حبیب ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اور رونے لگا، اس کے بعد اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے لگا کہ اچانک صدائے گریا بلند ہوئی اور مجھے احساس ہو گیا کہ مولا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مولا کی شہادت واقع ہو گئی، زینب و کلثوم یتیم ہو گئیں، حسنین و حسین بے پدر ہو گئے، ملائکہ میں کہرام پپا ہوا، وا علیہ وا علیہ۔
اکیسویں کو خانے حیدر کا تھا یہ حال، اکیسویں کو خانے حیدر کا تھا یہ حال، دیکھو جسے وہ ماتم حضرت میں تھا اٹھار۔ سیدانیوں نے غم میں تھے کھولے سروں کے بال، بچے پچھاڑے کھاتے تھے، صدمہ تھا وہ کمال، حاضر تھے اہل عرض بھی فریاد کے لیے، روح الامی بھی روتے تھے استاد کے لیے۔
بابا کو حسن دینے لگے جس گھڑی حسن، لائے حسین توڑ کے کافور اور کفن، خدمت میں ساتھ ہو گئے عباس صف شکن، اور اٹھی احترام سے لاش شہ زمن۔ 34 رونے والے تھے حیدر کے واسطے، اور بے کسی تھی سبت پیمبر کے واسطے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ میں آپ کی عبادتوں اور عزاداریوں کو قبول فرمائے، پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا،
ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے،
خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا،
روزہ دار قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار قیامت کے دن ہے، روزہ دار قیامت کے دن ہے۔
شب 19ویں کیسی آئی، محمد کا بھائی،
شب 19ویں کیسی آئی، ہمیں ڈوبا محمد کا بھائی،
رو رہا ہے سحر کا ستارہ،
روزہ دار قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار قیامت کے دن، روزہ دار قیامت کے دن ہے۔
ابن ملجم سے تم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا،
ابن ملجم سے تم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا،
کیسے بچوں کا ہوگا گزارا،
روزہ دار قیامت کے دن ہے،
تیغ سے ہے پارا پارا
روزہ دارو قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دارو قیامت کے دن ہے روزہ دارو قیامت کے دن ہے
ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک تو ہے علم اور ٹوٹا
ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک تو ہے علم اور ٹوٹا
سوگ میں گھر ہے زہرا کا سہارا سما ہے
گھر میں حیدر کے آہو فما ہے عید نزدیک ہم کا سما ہے
ایسا رمضان آئے دوبارہ
روزہ داروں قیامت کے دن ہے
ام کلثوم زینب سے بولی آج با ہلا کر پکارا
روزہ دارو قیامت کے دن ہے
Thank you.